یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان پروردگار عالم کا ان بے پناہ نعمتوں پر جو خدا متعال نے ہمیں نصیب کی ہیں کچھ نعمتوں کو ہم پہچان پا رہے ہیں کچھ نعمتوں کو نہیں پہچان پا رہے ہیں بحمد اللہ رب العالمین ہم اس خاص محبت کو ضرور پہچان پا رہے ہیں جو خدا متعال نے سید الشہداء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں نصیب کی ہے شاید اس کی گہرائی کو نہ سمجھ پاتے ہوں اس کے انعام کو بھی شاید نہ سمجھ پاتے ہوں لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ کتنی قیمتی نعمت ہے جو خدا متعال نے نصیب کی ہے گویا اس راوی کی طرح جو کبھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ جو نعمت تمہارے پاس ہے خاندان عصمت و طہارت کی محبت کی نعمت اس کو کتنے مال کے بدلے میں عوض میں دو گے تو اس نے کہا کہ مولا قطعاً ہے واللہ نہیں دوں گا کسی بھی مال کے بدلے فرمایا پھر بہت قیمتی نعمت ہے اس کا مطلب اتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بہت قیمتی نعمت ہے اگر کبھی جان بھی دینی پڑے اس نعمت کو بچانے کے لیے تو انشاءاللہ فخر کرتے ہوئے دیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو نے اس حقیر وجود پر یہ نظر لطف کی ہے تو اس کو قیامت تک جاری و ساری فرما نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں میں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ان کی اطاعت ان کی وفاداری ان کے لیے جان ساری قرار فرما درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم خدا متعال کا اپنی مخلوق سے محبت کرنا اور اپنی مخلوق کے اوپر اپنی نعمتوں کو نثار کرنا، یہ گویا خداوند متعال کی ذات کا حصہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال سے جو ہمارا رابطہ ہے اور جو ہماری پہچان ہے وہ اس کے اسماء حسنہ ہیں. اگر ہم جانتے ہیں کہ خدا کے پاس علم ہے تو ایک اسماء حسنہ میں سے ایک اسم یعنی علیم، اس کے ذریعے سے ہماری یہ معلومات ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ خدا کے پاس علم. اگر ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے بندوں کو چاہتا ہے تو مثال کے طور پر یہ صفت رحمان، صفت رحیم، اسی طرح صفت ودود، یہ صفتیں ہیں جو اس علم کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ خدا کے وجود مقدس میں یہ کوالٹی ہے اور ہمیں یہ اس میں اسماء حسنہ میں سے اسم ہے کہ جو اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. خداوند متعال ہر مخلوق کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور وہ بھلائی اس طرح سے چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر مخلوق اپنے کمال کو طے کرے. یہ جو بظاہر ہمیں جمادات نظر آتے ہیں جن کے اندر احتمال ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، ہم تو ظاہری طور پہ دیکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان میں کوئی شعور نہیں ہے، ان میں کوئی ارادہ نہیں ہے، ان میں کوئی تدبیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم نہ سمجھ سکو لیکن کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. یہ بھی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، بظاہر یہی لگ رہا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بتسبیحہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم. جو بھی کائنات میں چیز ہے، ہر چیز کائنات کے اندر خدا کی تسبیح کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر تسبیح کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی مخلوق خدا کی تسبیح کرتی ہے تو اس مخلوق کے اندر کمال میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کوالٹی کو کہ کائنات کی ہر مخلوق اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کوالٹی کو ہم ایک اسم کے ذریعے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں الہادی. خداوند متعال کے اندر صفت ہدایت ہے، اور وہ صفت ہدایت کیا نتیجہ دیتی ہے؟ وہ صفت ہدایت یہ نتیجہ دیتی ہے کہ ہر مخلوق اپنے کمال کی سمت بڑھے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر ہر مخلوق یہ کام کر رہی ہے تو اشرف مخلوقات بطریق اولا. انسان، تمام انسانیت اس پوٹینشیل کے ساتھ ہے کہ خدا کی دی ہوئی اس صفت ہدایت کو اپنے اندر دیکھے اور اس کے ذریعے سے اپنے کمال کو حاصل کرے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ جو اللہ کا سلسلہ ہدایت ہے، قرآن کریم، انبیاء کرام، آئمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین، حجت ظاہری، حجت باطنی، یہ سب خداوند متعال کی اس صفت کا نتیجہ بنے کہ خدا صفت اپنی صفت ہدایت کے ذریعے سے سب کو ہدایت دے رہا ہے. البتہ اس صفت ہدایت میں چونکہ وہ کمال کے اوپر فائز ہے، خدا ہر صفت میں کمال کے اوپر فائز ہے، مطلق کمال کے اوپر، تو سمجھ لیجئے کہ اگر میں ایک مثال سے اور آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہت ہی دنیاوی مثال وہ یہ کہ اگر میں ایک کلاس کے اندر ہوں اور کچھ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 25-30 اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہیں، ان 25-30 اسٹوڈنٹس میں سے کچھ تو فوراً مجھ سے چاہتے ہیں کہ سیکھیں اور کچھ چاہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں سیکھیں، یعنی ان کی ایفرٹ اس بات پر ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھنا ہے. تو میں ٹیچر ہونے کے ناطے، انسان ٹیچر ناقص، تو میں کیا کروں گا کہ جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں انہیں تو خیر میں سکھا ہی دوں گا، جو ایسے ہیں کہ اگر میں سکھاؤں تو سیکھ لیں گے انہیں بھی میں سکھا دوں گا، اور جو نہیں سیکھنا چاہتے تو میں انہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے تم نہیں سیکھنا چاہتے، جاؤ معاملہ ختم تمہارا. خدا کی صفت ہدایت ایسی نہیں ہے، جو نہیں بھی سیکھنا چاہ رہا اس کو بھی خدا سکھانا چاہتا ہے. اور اس کا ایک مظہر روز عاشور سید الشہداء کے خطبات ہیں. ان اشقیاء کو بھی سید الشہداء چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی کلام ہدایت ان کے کانوں تک پہنچا دے، شاید کوئی بہتری آئے، شاید کسی کے دل پہ اثر پڑے. اور انداز دیکھیے گا کہ اگر عام طریقے سے اثر نہ پڑے تو سکلت کا اموک کہہ کر شاید اثر پڑ جائے. حضرت حور کے معاملے میں تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ جملہ بھی کہہ دیا سید الشہداء نے. سید الشہداء کا قلب مقدس کسی کی ماں کو نہیں رلائے گا، اتنا لطیف اتنا مہربان دل جیسے امام سید الشہداء کا قلب مقدس، یہ کبھی نہیں چاہے گا کسی کی ماں کسی کے غم میں روئے، نہیں کرنا چاہے گا. لیکن یہ جملہ بھی فرما دیا، کیوں؟ شاید اس کے ذریعے سے حور کو یاد آ جائے میری ماں کون ہے. یہ جو صفت ہدایت خدا نے متعال کی، ایسے اپنا اثر دکھاتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر اپنے مظاہر کو دکھاتی ہے کہ دیکھو جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، اور خدا نے متعال نے تمہاری جسمانی ضرورتوں کو ایسا پورا کیا کہ تمہارے لیے والدین قرار دیے. تو وہ خدا جو تمہاری جسمانی ضرورتوں کو اتنا خیال رکھے گا، کیا تمہاری روحانی اور تمہاری اخروی ضرورتوں کو نظر انداز کرے گا؟ اس نے پوری کائنات میں جتنے بھی انسان تھے، سوائے یہ کہ کوئی غیر معمولی حالات کے اندر پیدا ہوا ہو تو ظاہر محروم رہ گیا، اس کو بھی خداوند متعال کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرے گا. تمام انسانوں کو اپنے لطف و کرم سے نوازا ہے کہ انہیں والدین نصیب کیے، سوائے میں نے عرض کیا خاص حالات میں پیدا ہونے والے کچھ بچے، باقی سب کو نصیب کیے. اور نصیب کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں غافل نہیں ہوں تم سے، تمہاری ضرورتیں میرے سامنے. جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک ذمہ داری آتی ہے، وہ یہ کہ اے خدا تو اتنا اچھا ہادی ہے، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس ہدایت کو ڈھونڈوں جو تو نے میرے لیے رکھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے متعال ہدایت نہ دے. اور یہاں سے میں اس کو متصل کروں گا اپنے ٹاپک سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو بھی اس دین اسلام کے اندر موجود لوگ ہیں، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جس میں کبھی اسماء حسنہ نہ سنے ہو. ممکن ہے کوئی ریموٹ ایریاز میں ادھر ادھر رہنے والے ہوں جو مثال کے طور پہ محروم رہ گئے ہوں. بہرحال اب الحمدللہ الیکٹرانک کا زمانہ ہے، کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، تو سب نے وہ اسماء حسنہ سنے ہوں گے، کسی نے غور کیا کسی نے غور نہیں کیا. لیکن اگر کسی نے تھوڑا سا بھی ان باتوں کے اوپر غور کر لیا تو پھر اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا مجھے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑے گا، اس نے میرے لیے ہدایت رکھی ہوگی. تھوڑا جستجو کرے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے خدا کی دیوی ہدایت کہاں ہے میرے لیے. بحمد اللہ رب العالمین، خدا نے متعال کا احسان ہے ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. مکتب اہل بیت نظریے کے اندر، عمل کے اندر، رویوں کے اندر، بیہیویئرز میں بالکل کلیئر ہے کہ لولا الحجۃ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو یہ زمین آسمان سب ختم ہو جائے گی. امپورٹنس یہاں تک ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. وہ نبی جو آداب بتائیں کہ بھائی تمہیں اس حد سے یہ کام کرنا ہے، اس حد سے یہ کام کرنا ہے، کھانا پینا سیدھے حد سے ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کے مسائل ایسے ہیں، وہ نبی جو ذرا ذرا سی باتوں کو بتائیں کہ اس پھل کے اندر یہ فائدہ ہے، اس کھانے میں یہ نقصان ہے، وہ اپنی امت کو نہ بتائے کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا. اور بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی یہ جملے عرض کیے، یہ جملہ بھی عرض کروں گا کہ وہ دین جس کے اندر اتنی تمام تفصیلات ذکر ہوئی ہیں، اتنی تمام تفصیلات ذکر ہوئی ہیں ایک ایک لمحے حیات کو کور کرنے کے لیے. یعنی مثلا آیت اللہ قراتی ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جاتے ہیں مفاتی کو کھولتے ہیں، پتہ چلا پہلے گھنٹے کی یہ دعا دن کے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، سارے گھنٹوں کی دعا ہے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ مولانا کیا ہم ساری دعائیں پڑھتے رہیں گے زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو انہوں نے بہرحال ان کا جو ایک خاص انداز ہے اس میں انہوں نے جواب دیا کہ بھائی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں اس میں 25 ڈشز رکھی ہوتی ہیں، تو وہ کیا آپ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ 25 ڈشز کھائیں آپ؟ آپ کو جو پسند آ رہی ہے آپ وہ کھائیں، جو آپ کے میل مزاج کے مطابق ہے آپ وہ کھائیں، معاملہ ختم. اگر ساری دعائیں ساری موجود ہیں جتنی آپ کی توانائی میں ہیں, جتنا آپ کے لیے مناسب ہے, یہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہر گھنٹے میں خدا سے رابطے کے لیے تمہارے پاس امکان موجود ہے, یہ کہہ رہی ہے. اب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں انہی کے اندر رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا, یہ دین جو اتنا تفصیل سے امکانات دیتا ہے کہ بھائی تمہیں خدا سے کلام بھی کرنا ہے نا, اگر اس گھنٹے میں کرنا, اس کے لیے بھی ایک دعا موجود ہے. صحیح ہے, کیا یہ دین یہ کہے گا کہ جب امام پردہ غیبت میں گئے تو معاملہ ختم ہو گیا, ہدایت اور رہبری معاملہ ختم ہو گیا؟ عزیزان محترم, اگر کوئی یہ جملہ کہے کہ پردہ غیبت میں جانے پر ہدایت اور رہبری کا معاملہ ختم ہو گیا, کانہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے نبوت کے بعد امامت کو قبول ہی نہیں کیا. پھر قبول ہی نہیں کیا, کیوں؟ کیونکہ یہی دلیل پھر وہاں پر بھی ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے دین کو بے حساب چھوڑ دینا, اعوذ باللہ تعالیٰ, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہاں سے میں عرض کروں گا, ہمارے ٹاپک آتا ہے عنصر مقاومت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں, وہ کیا ہے؟ رہبری, قیادت, رہنمائی, اور ایسی رہنمائی کہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اکیلا احساس نہ کرے. تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. واقعی کربلا کے عظیم الشان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دشمنوں کے شدید ترین شکنجوں میں پھنسا ہوا ہو, اس کے پاس ایک امید ہے, امید ہے اس کے پاس. کیوں؟ اس کو معلوم ہے میرے امام نے حق کی خاطر اس سے زیادہ سہا ہے. کبھی میری ملاقات ہوتی تھی ان عراقیوں سے, جب ہم ایران میں ہوتے تھے تو ان عراقیوں سے ملاقات ہوتی تھی جو صدام کے مظالم کو سہ کر عراق سے ایران آئے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ وہاں زندانوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور یہ سب باتیں. تو ان میں سے ایک بندہ تھا, وہ جو مشہور و معروف ابو غریب جیل تھا, اس میں رہ چکا تھا. پتہ نہیں 3 سال رہا تھا یا پتہ نہیں 7 سال رہا تھا, میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. تو ایک دفعہ میں نے اس سے ایسی پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہاں پہ اتنا ٹارچر ہوتا تھا, تو انسان کو امید کیا رہتی ہوگی؟ تو انسان ہر وقت مرنے کی خواہش کرتا ہوگا. کہنے لگا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو موت کی خواہش کرتے تھے کہ اللہ اس شکنجے کے مقابلے میں موت دے دے. کہنے لگا لیکن جب بھی موقع ملتا تھا تو مولا ساتویں امام کو یاد کر لیتے تھے, مولا ساتویں امام کو یاد کر. اہل بیت کے مکتب میں انسان کے لیے ہر موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے, ہر موقع کے لیے رہنمائی, چاہے سختی کا ہو چاہے آسانی کا ہو, چاہے دشمنوں کے درمیان محاصرے میں اکیلے رہنے کا ہو, چاہے انسان کے پاس اعزاء اقربا اور اصحاب کے ساتھ ہو. اور سید الشہدا, میں نے عرض کیا, سید الشہدا کی جو یہ عظیم الشان قربانی ہے, اس کے اندر تو پیغام یہ کہ تم کتنے بھی سخت حالات میں آ جاؤ مت گھبراؤ, خدا پہ توکل کرو اور خدا تمہیں نصرت سے نوازے گا, فتح تمہاری ہوگی گرچہ لاشا پامال ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ لاشا پامال, یہ ہو سکتا ہے کہ شہید کر دیے جاؤ, مٹو گے نہیں, سر بلند رہو گے. سید الشہدا کا پیغام یہ سکھاتا ہے. اور الحمدللہ اس دنیا کے اندر ہم نے اس کے آثار سید الشہدا کے اس تبعیت اور پیروی کے اندر دیکھے کہ لوگ کس کس طریقے سے کن عوالم کے اندر مارے گئے اور بعد میں سر بلند ہو گئے. مشہور و معروف واقعہ وہ جو شاہ کی فسق و فجور کے خلاف اور شاہ کی دنیا بھر میں جو گناہ تھے ان کو پھیلانے کے خلاف ایک مجاہد عالم دین نواب صفوی قیام فرماتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, اکیلے میں لے جا کر کہیں ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا اور فائرنگ کر کے ختم کر دیا. بالکل جب مارنے لگے تو کہا بھائی کیا تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے انہوں نے کہا ہاں خواہش ہے میری, ابا لے کر آؤ, میری قبا لے کر آؤ, میرا ماما لے کر آؤ جو تم نے چھینا, اس میں مارو. کہا بھائی تم ہیرو نہیں بنو, تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تمہارا معاملہ ختم ہے. کہا نہیں ہیرو نہیں, مجھے یہ عزیز ہے, میری ابا قبا لے آؤ. امامہ تو نہیں ملا, ابا قبا ان کو مل گئی, قبا پہنا دی ان کو, انہوں نے پہنی, فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہوئے, شہید ہو گئے. پتہ نہیں خدا کا کیا نظام ہے. اس زمانے کے اندر، یعنی آپ سمجھ لیں میں سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں، سکسٹیز اور ارلی سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے اندر وہ تصویر کہیں کھینچی گئی تھی، وہ تصویر باقی رہ گئی، اور جب انقلاب رونما ہوا تو وہ جو ٹکٹس پبلش ہوئے ان میں پہلے پہلے ٹکٹ جو پبلش ہوئے ان میں نواب صفوی کا نام تھا، ٹکٹ تصویر تھی اور ان کے نام پہ تھے، کیوں؟ یہ وہ مجاہد تھے جنہوں نے تنہائیوں میں خدا کا دین سربلند رکھا تھا. یہ ایک عجیب امید دی ہے. تو جید خدا کے جو اپنے نظام کے اندر، نظام ہدایت کے اندر، اس مکتب فکر کے اندر ایسے ایسے حالات میں ہدایت دیتا ہے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیبت کے ہزار سال کے اندر مثلا خدا نے متعال ہدایت نہ دے، نعوذ باللہ تعالی، آپ کے لیے رہنما نہ ہو؟ نہیں، یہ سب ممکن نہیں ہے. تو یہ جو قیادت کا نظام ہے، یہ قیادت کا نظام شیعت کی ریزیلینس کا سبب ہے، مقاومت کا سبب ہے. اور قطعاً میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں ایک بات، خالص ترین دینی قیادت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب فکر کے اندر، خالص ترین دینی قیادت. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے مکتب فکر کے اندر اس قیادت کے لیے اتنی شرائط کا قائل ہے، اتنی شرائط کا قائل ہے کہ قابل تصور ہی نہیں ہے. مثلا ایک دفعہ میں کوئی سفر تھا، اس میں کر رہا تھا، تو اسلامک بینکنگ کے ایک اچھے ایکسپرٹ تھے، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو ان سے بات چیت شروع ہوئی. وہ ظاہر کسی اور مکتب فکر کے تھے، تو بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے کے اوپر تو مفتی بتائے گا، اور مفتی کا اگر نے فتویٰ دے دیا تو ہو گیا. تو باتوں باتوں میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کتنے مفتی ہیں؟ اوہ، انہوں نے کہا بہت ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے تشیعوں کے اندر فتوے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا نہیں. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں فتویٰ دینے کا مطلب یہ مرجع تقلید فتویٰ دے رہا ہے. کتنے مرجع تقلید ہوں گے آپ کے خیال میں تشیعوں کے اندر؟ کوئی اندازہ نہیں تھا. میں نے کہا بھائی یہ بہت ایکسکلوسو ہے. تو انہوں نے کہا کیوں ایسا ہے؟ پھر میں نے بتایا شرائط کیا ہے. پوری دنیا کے اندر ایٹ اے ٹائم انگلیوں پر گننے والے لوگ ہوں گے جو اس رینک تک پہنچیں گے. یہ شیعت کی قیادت ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ایک جامع نظام تشکیل دیا گیا قیادت کا شیعت کے اندر. اور یہ جو صرف اس جو قیادت کا تصور تھا، اس میں شیعت کو ریزیلینس ملی ہے، اس میں شیعت کو مقاومت ملی. اب وہ قیادت کتنی مؤثر تھی، کس طریقے سے عمل کرتی تھی، وجہ کیا تھی اس کی، میں صرف چند جملے اس سلسلے میں عرض کروں گا. اور یہ میں یہ بھی عرض کروں گا اس کو تھریٹ کے لاحق ہیں، اور جیسا کہ ہر دفعہ میں کر رہا ہوں ہر پوائنٹ کے ساتھ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. البتہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھئی ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر ایک قیادت ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں بورڈ کے اوپر بیٹھ کر یہ ساری ڈرا کر لیتے ہیں. بورڈز پہ یہ نقشے بنانا بہت آسان ہے، لیکن ایک مرجع تقلید ہو جو اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے دل دکھائے، اپنا ان کے دی ہوئی امانتوں کو اللہ کی امانت سمجھے، وہ اپنی زندگی میں اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول رکھتا ہو کہ وہ اپنی قیادت کو صرف دین کے لیے استعمال کرے، یہ شاذ و نادر ہے جو صرف مکتب اہل بیت میں ہے. آج آپ جا کے دیکھیے ذرا امریکہ میں اور ادھر ادھر جو دینی رہنماؤں کے کرپشن ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان، خدا کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین، میں خود 10-12 سال قم میں رہنے کے بعد اور تمام مثال کے طور پر چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہوں خدا نے متعال کا شکر الحمدللہ، اس نے تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا. اور جو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ جو اپنا دل دکھائے، جو اپنا دل دکھائے اپنے خدا کی خاطر اور اللہ کے بندوں کی خاطر، کتنے ہی واقعات موجود ہیں. چند کوالٹیز عرض کرتا ہوں جو ایسے ہی میں رف بالکل کوالٹی. نمبر ون، جس فکر کو پروموٹ کر رہا ہو اس کا مجسم پیکر بنے. کیا مطلب؟ توقع نہیں ہے مرجع تقلید مکروہ بھی کرے، توقع نہیں ہے، مجسم پیکر ہو ان تمام مسائل کا جس کو وہ پروموٹ کرے، اس کے اوپر یقین کامل اس کو ہو، اپنی ذمہ داری کو اپنی زندگی اور موت کا معاملہ سمجھے. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کو اپنی اولاد کی طرح چاہے، یہ وہ قیادت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دی. بحمداللہ اس قیادت نے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دی, اس نے شد کو ریزیلینس دی ہے, مقاومت دی ہے, تمام مسائل کو دیکھے سمجھے اور ایک ایک ماننے والے کے لیے اہل بیت کے, چاہے وہ جو اس کو نہ مانتا ہو اپنے دل میں درد احساس کرے. درد آج مرض تقلید الحمدللہ رب العالمین, کوئی مسئلہ پیش آتا ہے رہبر معظم اگر مسئلے کو دیکھتے ہیں, ایسا نہیں کہ ان کا ماننے والا ہے تو وہ کوئی ریاکٹ کر رہے ہیں. یہ برما کے مسلمان جس کو آج کل میانمار کہتے ہیں, شاید یہ برما کے مسلمان کیا ان کے ماننے والے تھے؟ حتیٰ جب انقلاب اسلامی رونما ہوا اور جب یہ فلسطین کی بات کی امام خمینی نے, اصلا اس وقت تو فلسطینی اس طرح دیکھتے ہی نہیں تھے تشیع کو. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام عالی مقام تشریف فرما ہوتے ہیں تو صرف ماننے والوں کے لیے ہمدردی کرتے ہیں کیا؟ نہیں, حتیٰ مخالفین کے لیے. وہ کیریکٹر ہے جو ہمیں چاہیے, وہ کردار ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین اس قیادت نے, اور آج الحمدللہ رب العالمین میں 10 دفعہ اس کو, یعنی میں جتنا شکر کروں الحمدللہ کم ہے آج کے زمانے میں, خاص کر کم ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے ولایت فقیہ کا نظام تشکیل ہے کہ ایک پورا ملک ہے جو اس قیادت کو آفیشلی آن پیپر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں یہ ہماری قیادت ہے. یہ خدا کی عجیب نعمت ہے جو نصیب ہوئی بھی ہے اس وقت, اور اس کے نتیجے میں جو برکات ہیں, فیوز ہیں, چاہے وہ جو کچھ مخالفین ہیں وہ کچھ بھی بولتے رہیں, لیکن بہرحال آخری 30-40 سال 50 سال کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آیا وہ غیر معمولی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ شیطان کی مقاومت ہے, اور یہ وہ پورا سیٹ اپ ہے جو امام وقت سلام اللہ علیہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میں الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہتا ہوں. ان کی براہ راست سرپرستی کے اندر چلنے والا نظام, یعنی ایسا نظام کہ اگر وہ مرجع تقلید کوئی ایسی بات ہو, ایسی مشکل میں ہو جہاں پر اس کو ہدایت کی ضرورت ہے, تو بحمد اللہ رب العالمین وقت کے امام کی طرف سے برکات نصیب ہوئی. کتنے ہی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کسی موقع کے اوپر, مثال کے طور پر, کسی قیادت کو یہ مشکل پیش آئی, رجوع کیا, اے امام فرمائے کیا کرنا. مشہور معروف بیان کرتے ہیں کہ جب ایران میں تبدیلی رونما ہو رہی تھی انقلاب اسلامی کی, اور امام خمینی کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا فوج سے ٹکرانا ہے یا نہیں ٹکرانا, چونکہ اگلے دن مارشل لا تھا, اگر وہ پبلک کو کہیں کہ روڈ پر جائیں تو خطرہ ہے کہ بہت سارے لوگ مر جائیں گے. تو کونسل باہر بیٹھی ہوئی ہے اور امام خمینی کمرے میں جاتے ہیں اور کافی دیر گزر جاتی ہے, تشریف نہیں لاتے, تو ایک خادم تھا وہ تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ ہے اس کے اندر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں جا کے دیکھوں, باقی تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر امام کو نوک کریں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دروازے سے دیکھا تو امام خمینی عجیب حالت کے اندر التجا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا آپ کے کہنے پہ میں نے سب کچھ کیا, آپ فرمایا مجھے کیا کرنا. اور جب اس نے یہ عجیب منظر دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور فوراً دروازے سے ہٹ گیا, اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں دیکھ سکتا اس مسئلے کو. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے پوری طاقت پوری توانائی کے ساتھ, کسی اضطراب کسی پریشانی کا کوئی نشان نہیں, پورے سکون سے کہا یہ کرنا ہے, پبلک سے کہو روڈ پہ آ جائیں, ختم. اب وہاں پہ جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر روڈ پہ آتے ہیں اور فوج نے ریئیکٹ کیا تو کیا مطلب ہے اس کا, ہزاروں لوگ شہید ہو جائیں گے. تو کہا کہ آقا آپ مطمئن ہیں؟ کہا ہاں میں 100% مطمئن ہوں, یہی کرنا ہے. یہ مرجعیت الحمدللہ رب العالمین, یہ اس کا اثر ہے. اور کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس مرجعیت نے سکھایا بھی یہی ہے, یعنی اپنے ماننے والوں کو چاہنے والوں کو یہ سکھایا, دیکھو ساتھ دو, ساتھ دو ہر صورت میں. یہ جو عراق کی سخت ترین زندگی گزری صدام حسین کے منحوس دور کے اندر, کیسے زندگی گزری, اسی مرجعیت نے اپنی زندگی کو لگایا, اپنے ماننے والوں کو اس بات کے اوپر معمور کیا کہ تمہیں ایک ایک بندے کا خیال کرنا چاہیے. بہت سخت ہے، یعنی میں جتنا بھی اس زمانے کو بولوں کم ہے، بہت سخت طور، لیکن تمام کام انجام پائے. اب اس کی کوالٹیز کیا ہیں؟ تو مثلا بہت تیزی سے گزارتے ہوئے، مانویت، اسپریچویلٹی، لوگوں کے لیے ہمدردی کا احساس، اور الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال کا انتہائی شکر، پروردگار کا احسان، لوگوں کے اندر بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھائی یہ مرجعیت ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. ایک نشانی وہ جب الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سخت وقت تھا جب نجف پر یہ امریکن فوج آ رہی تھی اور وہاں پہ ایک کلیش کا امکان تھا، اور اس موقع پر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی تشریف فرما ہوں، الحمدللہ ایک فتویٰ دیا، جم غفیر ان کے ساتھ نجف پہنچے، الحمدللہ رب العالمین سیکیور ہو گیا. یہ پرانے زمانے کی مثالیں نہیں ہیں، یہ مرزا شیرازی کے زمانے کی مثال نہیں کہ وہ تمباکو کا فتویٰ دیا تو انہوں نے کیا ہوا، یہ اس دور کی مثالیں. اور آج الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کو احساس ہوا ہے کہ بھائی شیعہ کے پاس یہ طاقت ہے. مرزا شیرازی کے زمانے میں جب انہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا اور کامیابی نصیب ہوئی اور وہ سارے مسائل ختم ہوئے اور لوگ ان کو مبارکباد دینے گئے، تو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے گریہ کیا، تو لوگوں نے پوچھا آقا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اب دشمنوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ طاقت ہے کہاں پر. پھر وہ کارروائی ہوئی، انگریزوں نے نجف کے اوپر حملہ کیا اور یہ کیا وہ کیا، یہ بات ہوئی آج سے 125 سال پہلے کی تقریباً. آج الحمدللہ رب العالمین تمام تر دنیا کی جو طاقتیں، شیطانی طاقتیں، وہ اپنی ساری طاقتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ داعش بناتی ہیں، اور داعش بنانے کے بعد انہوں نے جو حرکت کی اور جس طریقے سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، اس کے مقابلے میں خدا متعال نے اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ شان و شوکت دی کہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، اوور نائٹ لوگوں نے، لاکھوں لوگ ایک فتوے کے اوپر جمع ہوئے، کہا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ختم کر دینا ہے اس کو، ود ان منتھس طاقت ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہوا. یہ اقتدار ہے، اور یہ وہ ہے جس نے شیعہ کو طاقت دی ہے. آج تو الحمدللہ اتنی طاقت کا زمانہ ہے، کل وہ طاقت کا زمانہ نہیں تھا، تب بھی ان کی محبتیں تھیں اور وہ معنوی اثر تھا. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، سب وقت کے امام کی نظر لطف کے سائے میں الحمدللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ سب دشمنوں کو یہ پتہ ہے، تو وہ خطرے میں کوشش کیا کریں گے؟ ایک تو انتہائی کمپلیکیٹڈ کوشش وہ کرتے رہتے ہیں، کریں گے بھی، وہ یہ کہ بھائی کوئی مصنوعی قیادت ہم بھی لا سکتے ہیں کیا، وہ یہ کرتے رہتے ہیں اور کریں گے ہمیشہ، چونکہ ان کو پتہ ہے طاقت یہاں پر ہے، اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو سب کچھ گیا پھر. لیکن الحمدللہ یہ نظام بھی کہیں اوپر سے گائیڈ ہو رہا ہے، یہ لیڈر اس کا بھی ہے موجود ہے الحمدللہ رب العالمین، تو مجھے اس طرف سے کوئی ڈر نہیں ہے. یعنی اگر میرے جیسے آدمی سے کوئی پوچھے یہ لوگ مصنوعی لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے، تو میں ان جواب میں یہی عرض کروں گا کہ بھائی 1400 سال سے اور جب سے انسانیت ہے، مصنوعی نبی، مصنوعی امام اور مصنوعی یہ قیادتیں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ عالم ہے سیا جلو رسالت، خدا جانتا ہے کہاں اپنا نبی بنائے، خدا جانتا ہے اپنا امام کہاں بنائے، خدا کے نظام کے اندر یہ سب چیزیں الحمدللہ رب العالمین طے ہوئی بھی ہیں کہ اس نے انسانوں کو گمراہی میں مبتلا نہیں ہونے دینا ہے، وہ اپنے نظام کو رکھے گا. تو اس طرف سے خطرہ نہیں ہے. خطرہ کس طرف سے؟ خطرہ اس طرف سے ہے کہ لوگ اپنی نفس پرستیوں کا شکار ہو کر قیادت کی سننا بند کر دیں، ہاں یہ خطرہ ہے. امامت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں لوگوں کو دور کر سکتے ہیں کہ سید الشہداء اکیلے رہ گئے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن آج کا دور الحمدللہ بہت نفیس دور ہے، بہت اچھا دور ہے، خدا کا کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو خطرات کافی کم ہو گئے ہیں اس اعتبار سے، لیکن بلوائی چلتے رہتے ہیں. ایک آدمی یہاں پہ ایک جملہ بولے گا، دوسرا وہاں پہ ایک بات کہے گا، چوتھا یہ چیز لے کر آئے گا، وہ سب، یہ سب چلتا رہے گا، یہ سب چلتا رہے گا. ضرورت کس بات کی؟ ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ بھائی خالص رہو، مخلص رہو. یہ جو نظام ہدایت ہے، مرجعیت اور ولایت فقیہ وغیرہ، یہ سب بنیاد کس پر ہے؟ خلوص کے اوپر ہے. جو مجھے ابھی تک احساس ہوا، حتیٰ علم بھی خلوص کا تابع ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں سکھا دے گا، یہ سب خلوص کے تابع ہے جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آتا. تو اگر ہم بھی اپنے اندر اس خلوص کو لے کر چلیں، خدا متعال نوازتا رہے گا، خدا متعال محروم نہیں کرے گا. اور میں کئی مثالیں اس میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جتنے بھی ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں نا، آیت اللہوں کے، مراجع تقلید کے، ان سب لوگوں نے اپنے خلوص کے امتحانوں کو گزارا ہے. کہنے کی بھی اب مجال نہیں ہے، موقع نہیں ہے اور نہ وقت ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سب اپنے خلوص کے امتحانات گزارتے رہتے ہیں، اور وہی ہمارے سامنے بھی ہے، وہی کہ اگر ہم اس خلوص کے اندر بڑھتے رہیں اور تو انشاءاللہ. اختتام اس پر ہے کہ یہ پرچم وقت کے امام کے سپرد ہونا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت، جس کو میں بار بار سنہری دور کہتا ہوں، یہ سنہری دور اس پرچم قیادت کو تیار کر چکا ہے انشاءاللہ، ہماری دانش میں تیار کر چکا ہے وقت کے امام کے ہاتھ میں دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور اپنے اس خلوص کو باقی رکھیں، ارتباط کو باقی رکھیں. پوری دنیا کے اندر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا سینٹر سے ڈسکنیکٹ نہ ہو، بس اس سے ڈسکنیکٹ نہ ہو. ہاں ہمیں معلوم ہے ایک فلاں مرجع تقلید کا معتقد ہے، ایک اس کا معتقد ہے، اور کوئی اس فکر پہ، کوئی اس فکر پہ. میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، صرف ایک کام کرو، سینٹر سے کنیکشن میں رہو. سینٹر کیا ہے؟ سینٹر ایران ملک ہے؟ نہیں. عراق ملک ہے؟ نہیں. سینٹر ایران و عراق ملک ہونے کے ناطے نہیں ہے، سینٹر اہل بیت اطہار کی ولایت ہے. سینٹر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانشینی میں، ان کی غیبت کے اندر ان علوم کی ترویج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وابستگی میں رہے. پاکیزہ لوگ، آیت اللہ بہجت مرحوم علی اللہ مقام و شریف، پاکیزگی کے ساتھ. تو یہ جو ہمارے پاس نظام ہے، الحمدللہ رہبر معظم اور آیت اللہ العظمی سیستانی اور دوسرے مہاراجا نظام جو تشریف فرمائے یہاں پر، الحمدللہ رب العالمین، سینٹر سے کنیکشن میں رہیں، اپنے کام کو ڈھنگ سے کریں، خلوص کے ساتھ کریں. خدا متعال کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم تو اپنی آنکھوں سے اس کو بڑھتے بڑھتے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. آج اگر میں کہتا ہوں آخری 40-50 سال، اس وجہ سے یہ وہ 40-50 سال جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں مثال کے طور پر، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی، یہ تو بکس کی بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے. آنکھوں دیکھی کیسے بڑھ رہا ہے، اور فخر ہوتا ہے بعض اوقات اس بات کے اوپر. الحمدللہ اس دور میں جب سید الشہداء کا پاکیزہ خون اپنا اصلی رنگ دکھانے کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اصل رنگ تو اس وقت ہے جب ان کے وارث تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. قربانیاں بھی بہت تھیں ان سینکڑوں سالوں میں، لاکھوں لوگ قربان ہوئے ہیں، اور سب کی انسپریشن سید الشہداء سے، میرے مولا نے قربانیاں. خرم کے یہ ایام اسرا سے مربوط ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں میں جو سخت ترین قربانیاں ذکر کی جاتی ہیں ان میں اسارت ہے. یا اللہ، علامہ نقن صاحب مصائب میں ایک جملہ فرماتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جنگ بنی ہاشم کے لیے فخر، جہاد فخر ہے. یہ سمجھنا بہت سخت ہے کہ اسارت کیا ہے، اسارت کیا ہے، یہ بھی فخر ہے. کیوں؟ ما رئینا الا شبیلا، بی بی کا توحیدی کلام، ما رئینا الا شبیلا، جو ہوا ہم نے اللہ کی خاطر کیا، چونکہ اللہ کی خاطر کیا، حسن تھا، خوبصورتی تھی. اے بی بی، 18 بھائی شہید ہوئے، مقتل سے گزری، بازوؤں میں رسیاں بندھے، اماریوں پہ کچاوا پہ سواری ہو، بازاروں اور درباروں میں جائیں، سب خدا کی خاطر ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا محافظہ امامت ہیں، اور انسان عجیب معاملات دیکھتا ہے. شب عاشور یہ بی بی اپنی پریشانی میں ایک موقع کے اوپر سید الشہداء کے سامنے آ کر اتنا گریا کرتی ہیں کہ غش کھا کے گر جاتی ہیں, اور اس موقع پر امام حسین بی بی کو ایک دعا تعلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں اب تمہارا دل نہیں گھبرائے گا. اطمینان کامل گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے قلب مقدس پر سید الشہداء کی دعا سے نازل ہوا. وہ بی بی جو شب عاشور اس طرح گھبراہٹ میں تھی, پھر طلحہ زینبیہ پہ گئی اور بھائی کو شہید ہوتے دیکھ لیا, اور پھر شام غریبہ میں خیموں کو جلتا بھی دیکھ لیا, اور پھر بھائی کا لاشا پامال ہوتے دیکھا, اور اس کے بعد ان تمام بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا اور اسارت کو برداشت کیا, اور زندانوں میں گئی اور درباروں میں گئی اور بازاروں کے اندر گئی, قلب مقدس نہیں گھبرایا. بی بی زینب صاحب اللہ علیہا کی عظمت ہے, بی بی کے حضور ادائے احترام کرتے ہیں. اے بی بی سلام ہمارا آپ کے اوپر, آپ نے ہمیشہ بھائی کا آپ نے غم کیا, لیکن بی بی ہم آپ کے خادم تسلیت پیش کرتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے, اون و محمد کے لیے ماں کا دل ہے. اس ماں نے اپنے آپ کو واقف کیا سید الشہداء کے پیغام کے اوپر, لیکن ماں ماں ہوتی ہے. اس ماں نے اپنے بچوں کا غم اٹھایا پورے فخر کے ساتھ. خدا انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قلب مقدس کے صدقے میں, ان کی قربانیوں کے صدقے میں اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پرچم سید الشہداء کو قیامت تک کے لیے عزت, سربلندی, استحکام نصیب فرما, اور اس میں اضافہ فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار بی بی زینب کبریٰ اور دوسری مقدرات عصمت و طہارت کی قربانیوں کے صدقے میں خدایا, ان کے مغموم دلوں کے صدقے میں خدایا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت نصیب فرما, اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, بجاه نبيك واترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.